حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله عليه
محترم، سورہ یونس کی 35ویں آیت کے ذیل میں نظام ہدایت اور مقام ولایت کے عنوان سے چند ناقص سے مطالب آپ کے سامنے پیش کیے۔ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس آیت کے اندر ایک قانون بیان کر رہا ہے، ایک اصول بیان کر رہا ہے، رہنمائی کا، رہبری کا، قیادت کا اور پیروی کا۔ قائدین کے لیے بھی ایک معیار ہے، رہنما کے لیے بھی ایک معیار ہے، اور پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک معیار اللہ بیان فرما رہا ہے کہ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، کہ کیا وہ شخص کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، آیا وہ شخص پیروی کے لائق ہے؟ اس کے پاس راہبری ہونی چاہیے، اس کے پاس لیڈرشپ ہونی چاہیے، اس کے پاس امامت ہونی چاہیے، یا وہ شخص کہ جو دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ خود وہ محتاج ہدایت ہے، تو کیا ایسے شخص کی پیروی کرو گے، ایسے شخص کو رہنما بناؤ گے؟ اور اے راہبروں، اے قائدین، اے نام نہاد امام، کیا تم واقعی اس قابل ہو کہ دوسروں کی ہدایت کر سکو؟ تم تو خود دوسروں کی ہدایت کے محتاج ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کس طرح سے فیصلے کرتے ہو؟ اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ کاش مسلمان صرف اس ایک آیت کے اوپر عمل کر لیتے، کاش صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیتے، دنیا و آخرت کے تمام مسائل مسلمانوں کے حل ہو جاتے. لیکن افسوس کہ مسلمان ہمارے اسلام ادھر جاتا ہے، مسلمان ادھر جاتا ہے. یہ رسول کی وفات کے بعد سے اذان گرامی کچھ ایسی ہی ریت رہی ہے، اسلام ادھر مسلمان ادھر. اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں، مسلمان کچھ کر رہے ہیں، اللہ اپنی پاک کتاب میں کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے، ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے دیکھو، ہادی وہ ہو سکتا ہے، امام وہ ہو سکتا ہے، لیڈر وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہو، ہدایت لینے والا نہ ہو. اور ہادی اور ہدایت دینے والا وہ ہو سکتا ہے جو صاحب علم ہو. جس کے پاس علم نہ ہو اذان گرامی، جو خود جاہل ہو، جس کو خود راستے کا نہ پتا ہو، وہ کیسے دوسروں کی رہنمائی کرے گا؟ کسی بچے سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا کہ بات تو ٹھیک ہے. بچہ بھی اس قانون کو، اس اصول کو سمجھتا ہے اذان گرامی، لیکن افسوس بچوں کے دادا نہیں سمجھتے، بچوں کے ابا نہیں سمجھتے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سمجھ گئے تو پھر مذہب تبدیل کرنا پڑے گا. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اگر امامت اور قیادت رسول کے بعد علماء کے ہاتھ میں ہوتی، وہ علماء کے جنہیں اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی انسان نے عالم نہیں بنایا، وہ علم لدنی کے مالک ہیں، جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اللہ ان کا استاد ہے، یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استاد ہے. اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذان گرامی کے، اللہ کے نبی نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے، علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر ہر باب سے ہزار ہزار اور علم کے باب کھول لیے. اللہ اکبر. جانے گرامی، یہ ہے علم لدنی، یہ ہے علم الہی. آج تک پوری تاریخ میں اذان گرامی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس طرح سے علم عطا فرمایا. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چونچ کھول کھول کے دانہ ڈالتا ہے، اس طرح سے محمد مجھے علم سکھلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. عجیب تعبیر، یعنی علی کا گوشت پوست، معنویت روحانیت روح، ہر چیز اللہ نے محمد کے ذریعے سے تخلیق فرمائی ہے، اور علی وہ ہستی ہے کہ جب اس دنیا میں وجود میں آئے اور متولد ہوئے تو اس وقت تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسالت ماں کی گود میں نہیں چلے گئے. اللہ اکبر. یہ علی کی عظمت، آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ جمال رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ اپنی زبان چسایا کرتے تھے، مجھے گلے سے لگایا کرتے تھے، میں ان کی دل کی دھڑکن کو سنا کرتا تھا. اور جب غار میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس وقت اس وحی کی آواز کو میں نے خود سنا، اللہ اکبر اذان کرام، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے تو بھی اس وحی کو سنتا ہے، تو بھی اس وحی کو سنتا ہے۔ اور یہ اذان کرام علم کا جو سمندر ہے، جو رسالت مآب سے علی کے سینے میں اترا ہے، اللہ نے اس علم کے بے کراں سمندر کو علی سے حسن کے سینے میں، حسن کے سینے سے حسین کے سینے میں، اور ایک ایک کر کے تمام آئمہ کے سینے میں اس بحر علم کو معجزن کیا۔ اور اذان گرامی، اللہ نے انہیں ہی تو ہادی قرار دیا ہے تاکہ تا قیام قیامت انسانیت یہ نہ کہہ سکے کہ اب ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ امام وہ ہے، ہادی وہ ہے، لیڈر وہ ہے، اسلام کی نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں نہیں، اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں۔ امامت کا حق کس کو ہے؟ امامت کا حق اس کو ہے جو عصمت کا مالک بھی ہو اور علم کا مالک بھی ہو۔ بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص امت میں سے، عام عوام میں سے کوئی شخص لیڈر سے زیادہ عالم ہو، امام سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہو، تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، اس کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں اذان گرامی؟ بھائی اگر کم علم رکھتا ہوگا، غلطیاں کرے گا، جیسے کہ آپ نے تاریخ میں دیکھا اذان گرامی، بڑی بڑی غلطیاں انہی باطل اماموں کے ذریعے سے تو معاشرے کے اندر سرایت کر گئیں، اور آج وہی غلطیاں سنت بن گئی ہیں، وہ ان کی غلطیاں اذان گرامی سنت بن گئیں، اس پر عمل ہو رہا ہے، اور سنت رسول پر اذان گرامی انہی جاہلوں نے پابندی لگا کر انہیں حرام بنا دیا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یعنی اپنی سنت کو سنت اسلام، سنت رسول بنا دیا، اور اس بدعت کو نیک عمل بنا کر، عبادت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور مسلمان بھی نسل در نسل اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور بہت سی ایسی سنتیں جو رسول کے زمانے میں موجود تھیں، بعد میں آنے والوں نے حرام قرار دے دی۔ پھر کس دلیل کی بنیاد پر؟ رسول کہتے ہیں میری نگاہ میں جائز ہے، رسول کے زمانے میں اذان گرامی اصحاب اس پر عمل کرتے رہے، اور رسول کی وفات کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ جن کو قرآن کی سوروں کا بھی صحیح طرح سے نہیں پتا، جن قرآن کا کے سوروں کا بھی صحیح طرح سے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جناب قرآن کی روح سے میں حلال کرتا ہوں یا حرام کرتا ہوں۔ تو حلال محمد مسلمان کی نگاہ میں، اذان گرامی اسلام کی نگاہ میں تا قیام قیامت حلال ہے، اور حرام محمد تا قیامت حرام ہے۔ جو اس کے مد مقابل آئے گا، وہ اللہ کے مد مقابل آیا، وہ رسول کے مد مقابل آیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اسی طرح سے اذان گرامی عصمت، بھائی آپ رہنما ہو، آپ ہادی ہو، آپ امت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہو، امامت کرنا چاہتے ہو ان کے اوپر، تو اگر آپ سوچیں عصمت نہ ہو امام کے پاس، امام امت کے پاس اگر عصمت نہ ہو، تو کبھی آپ اس کے قول پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر معصوم ہوگا تو گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، خطا سرزد ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہادی اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے کہ جو عصمت کا مالک ہوتا ہے. آپ 100% اس کے علم کے اوپر بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کردار کے اوپر اور گفتار کے اوپر بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے اس باب کو بند کر دیا کہ تم کہو کہ بھائی میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں نہ اس کے پاس علم ہے اور نہ عصمت ہے. اللہ نے دونوں دروازے بند کر کے کہا نہیں، میں علی اور اولاد علی کو عصمت کبرا کا حامل بھی بنا رہا ہوں اور باب علم بھی بنا رہا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. وفات رسول کے بعد کیا کرے امت بیچاری، کیا کرے؟ بھئی رسول سے پوچھنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہے امت کی ہدایت کا؟ اے بھئی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ گھر کے بزرگ ہیں تو گھر میں کسی کو جانشین بنا کر جاتے ہیں کہ میرے بعد گھر کے امور کو یہ دیکھے گا، صحیح ہے؟ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنا جانشین اور نائب بنا کے رکھتا ہے کہ اگر کبھی اس کو جانا پڑے تو وہ اس کی جانشینی کرے. تو اتنی سی بات جو مجھ اور آپ جیسے کم عقل لوگوں میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں، تو وہ جو عقل کل ہے، وہ جس کے سامنے عقل کی تخلیق ہوئی ہے، اذان گرامی، وہ رسول کہ جو ختمی مرتبت ہے، جو اللہ کی برترین ہستی ہے، رضانی گرامی، کیا اس کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی اس طرح سے کسی نبی کو اذیت نہیں دی. رسول اللہ نے اتنی مشکلات کے ساتھ رضانی گرامی یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا. خوب رضانی گرامی، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے انتظام کیا. وہ تو انتظام کیا تھا؟ اب دیکھیں شیعہ سنی دونوں نے اگر دونوں کی مشترکہ احادیث کو ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم از کم 7 مقامات کے اوپر رسول اللہ نے حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے عترت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دونوں سے متمسک ہونا، ایک سے نہیں، 2 سے متمسک ہونا، قرآن سے بھی، اہل بیت سے. کوئی یہ نہ کہے کہ بس اہل بیت کافی، کوئی یہ نہ کہے قرآن کافی، نہیں، دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے رسول نے اہتمام کر دیا. اور بستر بیماری کے اوپر بھی، وہ جو بستر وفات ہے، اس وقت بھی رسول نے یہی تو جملہ کہا تھا نا زان گرامی کہ کاغذ قلم لے آؤ، ایسی شے لکھ دوں گا کہ اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایسی چیز لکھ دوں گا کہ اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یہ وہی جملہ ہے جو حدیث ثقلین کے اندر موجود ہے. زان گرامی کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سمجھ گئے سمجھنے والے جنہوں نے قلم دوات نہ دیا، وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں. زان گرامی یہ تاریخ میں ہوا اور کہا گیا حسبنا کتاب اللہ. جیسے میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب الوسائل، کتاب البحار، ہمارے لیے بحار الانوار کافی ہے. علماء فقہا کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ مراجے کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اذان گرامی خانہ خواہ، بہرحال یہ پیروی علی کی نہیں ہے بلکہ پیروی کسی اور کی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم، رسول اللہ حدیث ثقلین کی تلاوت کر کے امت کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور تا قیام قیامت یہ ہادیان برحق کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. لیکن افسوس امت نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور وفات رسول کے بعد اذان گرامی عجیب بات ہے آپ سنتے ہیں تاریخ میں کہ 100 سال تک، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، 100 سال تک احادیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی تھی. 100 سال تک، ازان گرامی 100 سال، پورے 100 سال. اور مسلمانوں سے وہ احادیث جو انہوں نے مثلا کپڑے کے اوپر لکھی یا پتے کے اوپر لکھی یا چمڑے کے اوپر لکھی، وہ تمام احادیث عالم اسلام سے منگوا کر انہیں جلا دیا گیا. اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا دیکھو احادیث تو متضاد ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان احادیث کو کمپائل کریں اور جن احادیث کو حکومت چاہے گی ان کو بیان کیا جائے گا، جن کو سمجھیں گے کہ مناسب نہیں ہے ان کو حذف کر دیا جائے. 100 سال ازان گرامی، 100 سال، یہ تاریخ ہے. اہل تسنن کے اندر بھی، ہماری تاریخ کے اندر بھی موجود. 100 سال. آپ کہتے ہو نا کہ بھائی اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، کتاب اللہ و سنتی. ٹھیک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی. تو ہمارے برادران اہل سنت کے جو کتابیں ہیں احادیث کی، ان کے اندر یہ دونوں احادیث آئیں، کتاب اللہ و اطرتی بھی آیا ہے، کتاب اللہ و سنتی بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ سنتی بھی آیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سنت تم کہتے ہو، سنت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ سنتی ٹھیک ہے تو اس سنت کو بیان کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. پنجتن پاک ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. گھر والا بتائے گا کہ کیا سنت ہے، باہر والا کیا بتا سکتا ہے؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. سو سال احادیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی، اور آپ کہو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک کتاب اور دوسری سنت رسول. تو سوال کرنے کا حق دو مجھے کہ 100 سال تک وہ منبع سنت جسے حدیث کہا جاتا ہے، 100 سال تک جب اس پر پابندی لگی رہی تو پھر سنت رسول کیسے بیان ہوئی؟ اور نعرہ یہ دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. مسلمان قرآن کے اوپر عمل کریں. رسول اپنے زمانے میں فرما گئے تھے کہ دیکھو حاضر غائب تک میری احادیث کو پہنچائیں، چونکہ ممکن ہے کہ کوئی غائب حاضر سے زیادہ فہم و فراست رکھتا ہو. اللہ اکبر. تم صرف ٹیپ ریکارڈ کا کام کرو. ٹیپ ریکارڈ کا کام کیا ہے؟ حفظ کر کے اور اسے پخش کرنا، اسے سنانا. بھائی 10 لوگ سن رہے ہیں ٹیپ ریکارڈ کو، ٹھیک ہے، سی ڈی 10 لوگ سن رہے ہیں. تو وہ جو سن رہا ہے، ممکن ہے کہ سننے والے سے، جب رسول کے زمانے میں وہ سن رہا تھا، ممکن ہے اس کی ظرفیت کم ہو لیکن بعد میں آنے والے مومن کی ظرفیت بہت زیادہ ہو. یہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی. بار الہ میرے خلفاء کے اوپر، میرے جانشینوں کے اوپر رحم فرما. قیلہ یا رسول اللہ من خلفاء؟ کہ رسول آپ کے خلفاء کون ہیں، جانشین کون ہیں؟ قال الذین یاتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی. وہ کون ہیں میرے جانشین اور میرے خلیفہ؟ وہ ہیں کہ جو میری احادیث کو روایت کریں گے، لوگوں تک منتقل کریں گے اور میری سنت کا احیاء کریں گے. شیعہ سنی دونوں نے ان دونوں حدیثوں کو لکھا ہے زانی گرامی. تو سوال یہ ہے کہ بھئی 100 سال تک پابندی کا کیا جواز ہے، اور کیوں عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس پابندی کو ہٹا دیا گیا؟ سوال ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے زانی گرامی کے پاس. تو بہرحال زانی گرامی، کوشش یہ کی گئی کہ ہدایت کے منبع کو منحرف کیا جائے، لیکن ازان گرامی اللہ نے آل محمد کے نور کو جلایا ہے اور اس نور کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. آل محمد کا نور نور ہدایت بجھنے والا نہیں ہے. لاکھ طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، لیکن یہ نور ہدایت جل رہا ہے. اور میرا سلام ہو ان فقہا پر، ان علماء پر کہ جنہوں نے پوری تاریخ کے اندر اذان گرامی نور آل محمد کو بجھنے نہ دیا، اپنا خون دیا، اپنا پسینہ دیا، اپنی ساری دن زندگی صرف کر کے اس نور ہدایت کی حفاظت کی۔ اذان گرامی آج آخری مجلس ہے، میں چند مطالب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، اذان گرامی دیکھیں، فخر کرو کہ تم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو، فخر کرو کہ تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، فخر کرو کہ تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو، فخر کرو کہ تم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہو۔ دیکھو، یاد رکھنا، تاریخ میں آل محمد کے ماننے والے مختلف قسم کے تھے، کچھ تھے جو آل محمد کے قدم بہ قدم چلتے تھے، وہ لوگ نجات یافتہ تھے، وہ لوگ کامیاب تھے، وہ ابو ذر، سلمان، مقداد، میثم کی مانند تھے کہ جنہوں نے آل محمد کے خط سے ایک قدم بھی انحراف نہیں کیا، ایک انچ بھی انحراف نہیں کیا، جیسے جیسے علی کہتے گئے ویسے ویسے یہ عمل کرتے گئے۔ اور کچھ لوگ ہیں اذان گرامی جنہوں نے شقاوت کا راستہ اختیار کیا، علی سے دشمنی کی، آل علی سے دشمنی کی، اہل بیت کے فضائل کو گھٹایا، آل محمد کے فضائل کو چھپایا، آل محمد سے حسد کی، کینہ رکھتے تھے یہ لوگ، بغض رکھتے تھے علی ابن ابی طالب کا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور اذان گرامی ایک اور قسم ہے لوگوں کی جو آل محمد سے بھی آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جو لوگ ساتھ ساتھ ہیں وہ کامیاب ہیں، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آگے نکلنے والے کون ہیں؟ آگے نکلنے والے بھی آل محمد کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ آل محمد کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اذان گرامی امیر المومنین نے کہا ہے، جو ہم سے آگے نکلے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو ہم سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا وہ باقی رہے گا، وہ کامیاب ہے۔ پیچھے رہ جانے والے کون ہیں اذان گرامی؟ مقصرین ہیں، آل محمد کے فضائل گھٹانے والے، آل محمد کے فضائل چھپانے والے، آل محمد کے کمالات کے اوپر پردے ڈالنے والے، کینے میں، حسد میں، بغض میں۔ اور جو لوگ آگے نکلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کو ان کے مقام سے بلند کرنے کی ناکام کوشش کی، بلند کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے ان کے مقام سے نیچے لانے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے ان کو ان کے مقام سے بلند کرنے کی کوشش کی۔ حسن گرامی، میں اپنے خصوصاً جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے عزیز جوان، ہمیں تاریخ سے عبرت لینی چاہیے۔ آپ دیکھو کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اس زمانے میں؟ ہمارے آئمہ کن چیزوں سے خوش ہوتے تھے؟ امیر المومنین کن ساتھیوں سے خوش ہوتے تھے؟ کن کے اوپر غضبناک ہوتے تھے؟ ذرا غور تو کریں نا۔ افسوس کی بات ہے اذان گرامی، آج ہماری محافل کے اندر غالیوں کا، نصیریوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے، خصوصاً ہمارے مشاعرے کے اندر، یعنی ہمارے مشاعرے کا ٹاپ کا جو شعر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر غلو یا نصیریت کا ذکر آ جائے، سب واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ بھئی یہ واہ واہ کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ مذمت کا مقام ہے، مذمت کرنے کا مقام ہے۔ آل محمد نے اظہار برات کیا ہے جو شخص غلو کرتا ہے، اور جو شخص تقصیر کرے آل محمد کے فضائل کو گھٹائے، اذان گرامی اس سے بھی اظہار برات کیا ہے. اپنے آپ کو بیلنس کرو. جو یہ پرندے کے دو پر ہیں، دیکھو ایک پر کاٹ دو گے تو کیا ہوگا، پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا. دو پر اسے اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے. تو ایک طرف تقصیر ہے، ایک طرف غلو ہے، درمیان کا راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے. قوم اتنی ترقی کر چکا ہے، علوم آل محمد کی اتنی شاخیں نکل چکی ہیں، اتنا تخصص ہو چکا ہے، اتنی اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے، آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص آل محمد کے فضائل کا انکار کرے، تعجب کی بات ہے. اذان گرامی آج کے زمانے میں اگر کوئی ولایت تکوینی آل محمد کا منکر ہو جائے تو اس کے میں اب کیا الفاظ کہوں، افسوس کرنا چاہیے اس کے اوپر. ولایت تکوینی اذان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے فیلسوف ہیں، عارف ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، سب کچھ ہیں، ایک سیاست مدار ہیں، ایک لیڈر ہیں. اور میں ایک جملے میں کہوں کہ اگر زمانے کے امام کا کوئی حقیقی جانشین ہو سکتا ہے اس زمانے میں تو وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے. جن کے اندر تمام صفات موجود تھیں، آئمہ اطہار علیہ السلام کی صفات کو اگر نزول کیا جائے، غیر معصوم کے پاس جو کچھ آ سکتا تھا امام خمینی کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں، جو چیز غیر معصوم کے پاس آ سکتی تھی. ایک بے نظیر شخصیت، ایک بے مثال شخصیت علم کے اعتبار سے. اذان گرامی اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا. امام نے چہل حدیث لکھی، اس میں ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا اذان گرامی، ارشاد فرمایا ولایت تکوینی کے حوالے سے کہ دیکھو ولایت تکوینی کیا ہوتی ہے. ولایت تکوینی یعنی کائنات کے اوپر تصرف، کائنات کے اوپر تصرف. جیسے میں اپنی انگلیوں پہ تصرف رکھتا ہوں، میں اپنے بدن کے اوپر تصرف رکھتا ہوں، میں اپنی آنکھ کے اوپر تصرف رکھتا ہوں، جب چاہوں آنکھ کو بند کروں کھولوں، میں جب چاہوں ہاتھ ہلاؤں، جب چاہوں ہاتھ نیچے کر لوں، یہ میرا اختیار ہے. یہ جو میرا اختیار ہے میری اپنے بدن کے اوپر کیا ہے، ولایت ہے. ٹھیک ہے، تو امام ولایت تکوینی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے کہ آل محمد کے پاس آیا ولایت تکوینی ہے یا نہیں ہے، کائنات کے اوپر تصرف ہے یا نہیں ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آل محمد کے پاس واللہ ایسے ہی ولایت ہے، کائنات کے اوپر ایسے ہی تصرف ہے جیسے انسان کا اپنے بدن کے اوپر تصرف ہوا کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. جیسے ایک انسان کا اپنے بدن کے اوپر تصرف ہوتا ہے، ایسے امام وقت کا کائنات کے اوپر تصرف ہوتا ہے بإذن اللہ، بإذن اللہ. اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اتھارٹی کس کی طرف سے دی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. بھائی بإذن اللہ حضرت عیسیٰ مردے کو پرندہ بنا دیتے ہیں اور اسے اڑا دیتے ہیں، پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے زندہ کر دیتے ہیں. یہ تصرف کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا ہے ان کو، یہ شرک نہیں ہے، یہ ولایت تکوینی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے میرے جوانوں یاد رکھنا، یہ بڑا باریک سا فاصلہ ہے، بڑا باریک سا فرق ہے غلو کے اندر اور وحدانیت کے اندر.
توحید میں اور غلو میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ علی کائنات میں تصرف کرتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ غلو ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ علی کائنات پہ تصرف کرتے ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ اللہ کی توحید ہے۔
باب خیبر جو اکھاڑا تھا، علی خود فرماتے ہیں اذان گرامی،
واللہ یہ جو باب خیبر میں نے اکھاڑا ہے یہ اپنی جسم کی قوت سے نہیں بلکہ اپنے رب کی عطا کردہ طاقت سے اکھاڑا۔ دیکھو ہمیں عبودیت کے مقام سے بلند نہ کرنا، ہمیں عبد رہنے دو، اللہ کو معبود رہنے دو، پھر جو فضائل ہمارے بیان کرنے ہیں بیان کرتے جا۔
تجاوزوا بنا العبودیہ، ہمیں عبودیت کے مقام سے بلند نہ کرو، ہم عبد ہیں، ہمیں الوہیت کے مقام پہ نہ پہنچاؤ، ہمیں خالق کے مقام پہ نہ پہنچاؤ، ہم مخلوق ہیں۔ پھر ہمارے بارے میں جو فضیلت بیان کرنی ہے کرو، چونکہ اللہ اور اس کے نبی کے بعد ہم سب کچھ ہیں۔ بھائی فضائل علی کم ہیں کیا؟ کیا ہم اس طرح کی آل فال باتوں کی طرف جاتے ہیں؟ نسہریوں کے گن گاتے ہیں، نسہریوں کے فضائل پڑھتے ہیں؟ بھائی نسہریوں کے فضائل نہ پڑھو، علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھو، سارے فضائل نسہریوں کے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا اذان گرامی،
علی جن غالیوں کو اور جن نسہریوں کی مذمت کرتے ہیں تم ان کی مدح کرتے ہو، علی جن کی مذمت کرتے ہیں جنہیں جلاتے ہیں کہ تم مشرک ہو
اب ان کی مدح کرتے ہو کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے،
بڑا اچھا عقیدہ تھا آپ کا۔
افسوس کی بات ہے جانے کے، ہلاک فیہ رجلان محب غال و مبغض قال،
علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھے میرے مقام سے نیچے کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت تو کرتا ہے لیکن مجھے میرے مقام سے بلند کر دیتا ہے۔
آل محمد کا مقام اتنا بلند ہے عزیزان گرامی
کہ اللہ نے کائنات کا تصرف انہیں عطا فرمایا ہے۔ بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا کہ اللہ امام زمانہ کے وسیلے سے کائنات کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، امام واسطہ فیض الہی ہے، امام ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ تمام موجودات کو وجود عطا کرتا ہے۔ آج اگر تمہارا اور میرا وجود باقی ہے تو وہ زمانے کے امام کی وجہ سے ہے، اگر میری اور تمہاری سانسیں آ رہی ہیں واللہ باللہ یہ سانسیں اللہ کے اذن سے امام زمانہ کے وسیلے سے آ رہی ہیں۔
آل محمد کا جو بھی کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے، منبع فضائل و کمالات اللہ کی ذات، علی کا کمال اپنی طرف سے نہیں ہے، رسول کا کمال اپنی طرف سے نہیں ہے، عیسیٰ کا کمال اپنی طرف سے نہیں ہے، موسیٰ کا کمال اپنی طرف سے نہیں ہے،
ایک ایک انبیاء اور اولیاء کا کمال اذان گرامی آپ گنتے چلے جاؤ، ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔
لہذا جو فضیلت کہنی ہے کہو، جو فضائل پڑھنے ہیں پڑھو، لیکن عبودیت کے مقام سے انہیں بلند نہ کرو۔ بہت اہم نقطہ ہے اذان گرامی، آج میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی کوئی بات آ کر کرتا ہے، کوئی شاعر بات کرے اس کے پیچھے چل پڑے۔ اذان گرامی ہمیں سوچنا چاہیے، تم علی کے ماننے والے ہو، تم امام صادق کے ماننے والے ہو، تم عاقل ہو، تم سمجھدار ہو، تم فہمیدہ ہو، تم ابن الدلیل ہو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ابنا الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں دلیل مانگنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ دوسرے مذاہب ہیں کہتے ہیں بھائی تاریخ مت پڑھا کرو، تاریخ پڑھو گے تو بڑے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے، دلیل مانگو گے تو دلیل کا جواب دینا پڑے گا۔ بیٹا پوچھا نہیں کرتے، پوچھو گے تو ہم پھنس جائیں گے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا علی بھی یہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہمارے تمام امام نے یہی کہا سلونی، اور ہمارے فقہا کو بھی یہ حکم دیا کہ ہمارے شیعہ جب تم سے سوال کریں تو ان کو روکنا نہیں، دلیل سے، دلیل سے ان کو قائل کرو، دلیل سے ان کی رہنمائی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ذہن گرامی آج دنیا آل محمد کی اس مکتب کو یقین کر لیجیے، ذہن گرامی آج مکتب تشیع دنیا کے اوپر غالب آ رہا ہے، غالب آ رہا ہے۔ آل محمد کی مظلومیت کے ایام گزر گئے، اب آل محمد کے مکتب کے غلبے کا زمانہ ہے۔ اب وہ زمانے گزر گئے کہ جب تم شیعہ ہونے کا، شیعہ ہونے کو چھپایا کرتے تھے، وہ زمانہ گزر گیا، تقیہ کا زمانہ گزر گیا۔ اب زمانہ ہے زانی گرامی آشکار کرنے کا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، میں سیدہ کا ماننے والا ہوں، میرے سلام ہو آغا حسن نصر اللہ کے اوپر، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل، کہ جنہوں نے نہ صرف ملت تشیع کا بلکہ امت مسلمہ کا سر بلند کر دیا۔ یہ وہ سید ہے جو فاطمہ کی نسل سے ہے، یہ وہ سید ہے جو علی مرتضیٰ کی نسل سے ہے، یہ وہ سید ہے جو حسینی ہے۔ حضرت گرامی 33 روزہ جنگ میں جب اسرائیل نے بمباری کی اور لبنان کو تہس نہس کر دیا، اس وقت میں دوسرے دن آ کر یا تیسرے دن آ کر آغا حسن نصر اللہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی آپ نے سنی ہوگی، اس میں اعلان کر رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید آغا حسن نصر اللہ کوئی سیاسی بیان دینے لگے ہیں، لیکن میرا سلام ہو اس سید کے اوپر، اور جناب سیدہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آ کر انٹرویو میں سب سے پہلی پریس کانفرنس کے اندر جو بات کی ہے کہ اے دنیا سن لو، آج اسرائیل اور امریکہ نے جن سے ٹکر لی ہے وہ کسی اور کے ماننے والے نہیں، وہ محمد والے محمد کے ماننے والے۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں جھکا دو گے؟ تم سمجھتے ہو ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو گے؟ واللہ کربلا کے ماننے والے سر کو کٹا سکتے ہیں، کبھی سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ ہے مکتب تشیع کی عظمت۔ اور وہ لوگ جو کل تک تشیع کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور وہ ممالک کے جہاں آج تک کبھی تشیع موجود نہیں تھی، اذان گرامی اس 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کی کامیابی کے بعد تیزی سے تشیع پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ جو آج آپ کے خلاف
اتنی سازشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے طاغوت کے اوپر لرزہ تاری ہے، تکفیریوں کے اوپر لرزہ تاری ہے، آل سعود کے اوپر لرزہ تاری ہے کہ اگر ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو دنیا بھر میں انقلاب آ جائے.
اور میرا سلام ہو ولی فقیہ زمان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پر. یہ یمنی آپ جانتے ہیں اذان گرامی، یمن کے شیعہ زیدی شیعہ ہیں جو الحمدللہ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ان کے اندر تشیع بڑھتی چلی گئی. یہ زیدی شیعہ شیعہ اثناشری میں کنورٹ ہونا شروع ہوئے، اور جب سے یہ شیعہ اثناشری کنورٹ ہونا شروع ہوئے وہاں سے ان کے مصائب شروع ہوئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اذان گرامی، آل سعود کی بمباری، امریکہ کی بمباری، اسرائیل کی بمباری، برطانیہ ان کے ساتھ ہے، ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، ان مظلوموں کی مذمت کرتے ہیں. ظالموں کی مذمت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اذان گرامی یہی یمنی آئے آغا حسن نصراللہ کے پاس، کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہوگا جو سید ہو. ہمارا امام، پہلی شرط یہ ہے کہ اسے سید ہونا چاہیے، جناب سیدہ کی نسل سے ہونا چاہیے، علی مرتضیٰ کی نسل سے ہونا چاہیے، اور وہ آپ ہیں. اور دوسری شرط ہمارے امام کی یہ ہے کہ اسے شاہرن بالسیف ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے. اور اے آغا حسن نصراللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی آپ مقابلہ کر رہے ہو، اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہو. آج ہمارا امام کوئی نہیں ہے، اسی لیے آغا حسن نصراللہ آج ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا
حسین، لبیک یا حسین.
آغا حسن نصراللہ سید ہے، فاطمی سید ہے، حسینی سید ہے، علوی سید ہے. یہ جو جاہ و جلال ہے نا آغا حسن نصراللہ کے خطاب کے اندر، یہ جو عظمت ہے نا اس شخصیت کے اندر، یہ عظمت امیر المومنین ہے، یہ عظمت حسین ابن علی ہے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ عظمت حسن نصراللہ کو کربلا والوں نے دی ہے. یہ ہے تمہارے مکتب کی طاقت. اے جوانوں، اپنی طاقت کو سمجھو، اپنی استعداد کو سمجھو، اپنی توانائیوں کو سمجھو. تم معمولی نہیں ہو، تم ان لوگوں کے پیروکار نہیں ہو جو خیبر اور خندق کے اندر بھاگنے والے تھے. تم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہو، غیر فرار کے ماننے والے ہو. آغا حسن نصراللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے میرا سلام ہو آغا حسن نصراللہ کے اوپر. آغا حسن نصراللہ نے بھی ایک عجیب جملہ کہا، کہا کہ تم جس کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہو وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کی بیعت میں ہے، وہ تو پہلے سے کسی اور کی بیعت میں ہے. حیران رہ گئے یمنی کہ بھئی آغا حسن نصراللہ سے بھی عظیم کوئی شخصیت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، کہا کہ وہ کون ہے کہ جس کی بیعت میں آغا حسن نصراللہ جیسی عظیم شخصیت ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہے. اور اس کے بعد یہ یمنی بیروت سے گئے ہیں تہران بیعت کرنے کے لیے. تو یہ ہیں یمنی اذان گرامی، اور یہ جو خمیازہ بھگت رہے ہیں آج، یہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، وہ اس بات کا خمیازہ ہے. تو یہ ہوتا ہے اذان گرامی. آج آل محمد کا مکتب عزیز ہے، آج آل محمد کا مکتب باعزت ہے. اذان گرامی، ہمیں اپنے پوٹینشیل کو سمجھنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، پاکستان کی سرزمین پر تم کمزور نہیں ہو، تم ایک طاقت ہو. آج آل محمد کا مکتب پوری دنیا کے اندر عزیز ہے، باعزت ہے، طاقتور ہے.
پاکستان کے اندر تمہیں کمزور کرنے کی کوشش اور تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تم کمزور ہو, تمہارے کوئی حقوق نہیں. اور زن گرنگ آج ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے رول کو پاکستان کے اندر مائنس کیا جا رہا ہے. میں اپنے شیعان حیدر کرار سے کہتا ہوں, خصوصاً اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, اے میرے جوانوں اس سازش کا شکار نہ ہونا. پاکستان ان کے باپ نے نہیں بنایا, پاکستان ہمارے باپ نے بنایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کسی اور مکتب سے تعلق نہیں رکھتا تھا, مکتب کربلا سے تعلق رکھتا تھا, علوی تھا, جناب سیدہ کا ماننے والا تھا, حسین ابن علی کا ماننے والا تھا, شیعہ اثنا عشری تھا. راجہ صاحب محمود آباد کی دولت نہ ہوگی شیعہ اثنا عشری تو آج پاکستان نہ بنتا. بھئی پاکستان بننے کے بعد ان کے حوالے کر دیا جو پاکستان کے مخالف تھے, جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے, اور جو پاکستان بنانے والے تھے جنہوں نے قربانیاں دی آج ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم بھی سمجھے کہ بھئی ہمیں دیوار سے لگ جانا چاہیے, نہیں ہم دیوار سے نہ لگے ہیں اور نہ لگیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے دوستوں سے, اپنے جوانوں سے, بزرگوں سے یہ کہوں گا, اپنے اعتماد کو نہ کھونا, اپنے یقین کو نہ کھونا, اپنی قوت اور توانائی کو سمجھنا کہ تمہارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اس وقت میں کہ جب ساری دنیا تکفیریت کی حامی تھی, ہمارا قتل عام ہو رہا تھا, اللہ گواہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ بھی اس تکفیریت اور دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکا. سب نے گھٹنے ٹیک دیے پاکستان کی سرزمین پر, اور ریاستی ادارے بھی بعض ان کی حمایت کر رہے تھے. شیعہ قتل ہوتا تھا کس کو درد ہوتا تھا مجھے بتاؤ نا, کسی کو درد ہوتا تھا؟ کوئی آواز اٹھاتا تھا؟ کوئی پریشان ہوتا تھا؟ کوئی احتجاج کرتا تھا؟ بھائی شیعہ ہی تمہارا ہے, کوئی درد نہیں ہے, کوئی درد نہیں. کربلا والوں کو جب شہید کیا جا رہا تھا نا آئمہ علیہ السلام زانِ گرامی اس بات پر بڑے رنجیدہ ہوتے تھے کہ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس طرح سے تھا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. کسی کے دل میں درد نہیں تھا کہ فرزند رسول قتل ہو رہے, آج آپ کا قتل بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لوگوں کو درد نہیں ہوتا, شیعہ مارا جا رہا ہے کوئی بات نہیں. اس ملک کے اندر زانِ گرامی یہ ظلم ہوا اور تم نے اس ظلم کی آگ کو بھڑکایا, اور تم یہ سمجھے کہ یہ ظلم کی آگ تمہارے آنگن تک نہیں پہنچے گی, تمہارے دامن کو نہیں جلائے گی. واللہ مظلوم کی آگ اللہ رب العزت کے مقام تک پہنچتی ہے, تو جب وہاں پہنچتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو ظالم کے دامن کو بھی جلا دیتی ہے. مظلوم کی آگ ہے, تم نے اس وقت ہمارا ساتھ نہ دیا, آج ریاستی اداروں کے اوپر بھی ان تکفیریوں نے حملہ کیا. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا, وقت ختم ہو گیا. زدار میں مختصر مسائل پڑھتا ہوں کہ حسین خیمے میں آئے اور آ کر الوداع کر رہے ہیں بیویوں کو. جناب سیدہ کو امام حسین کے رخصتی کے مسائل بڑے پسند ہیں. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں مسائل پڑھنے لگا تو ایک شخص امیر المومنین کے حرم میں دوڑا دوڑا آیا, میں اس کو نہیں پہچانتا تھا, بڑا نورانی تھا, لیکن آ کر اس نے میرے کان میں کہا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے رخصتی اور الوداع کے مسائل پڑھو. اجرکم اللہ. بس حسین آئے, عزدارو ایک دفعہ خیمے میں کہا سکینہ تم پر میرا آخری سلام, فاطمہ تم پر میرا آخری سلام, زینب و ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام, مجھے نہیں معلوم وہ حسین جس کی کل کائنات
جناب زینب تھی اور وہ زینب جس کی کل کائنات حسین تھا. مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے یہ جدائی ہوئی ہوگی, کس طرح سے یہ الوداع ہوا ہوگا. بس اب حسین خیمے سے نکلے, عزاداروں گھوڑے پر سوار ہوئے, راہوار پر سوار ہوئے, راہوار کو چلانا چاہتے ہیں لیکن راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا. عزاداروں حسین ایک عجیب جملہ کہہ رہے ہیں, سنو گے عزاداروں کیا جملہ ہے. حسین نے عجیب جملہ راہوار سے کہا, راہوار مجھے معاف کرنا, مجھے معلوم ہے کہ تو 3 دن کا بھوکا لی ہے, 3 دن کا پیاسا لی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن حسین تجھے آخری زحمت دے رہا ہے, بس یہ آخری سفر ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دینی. بس جب زیادہ اصرار کیا نا, ایک دفعہ زلزلہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, زمین کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ننی سکینہ گھوڑے کے سبوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی, ارے بابا کے زلزلہ میرے بابا کو میدان میں لے کے لا جا. اجرکم اللہ, بس حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, سکینہ کو تسلی دی, الوداع کیا, بس راہوار پر بیٹھے. اب چند قدم چلا ہوگا راہوار, پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن, ارے ٹھہر جا, ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا, ارے علی کے لال ذرا ٹھہر جا, ارے زینب کے بھائی ذرا ٹھہر جا. اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا عزاداروں, کیا دیکھا, در خیمہ کے اوپر بہن زینب کھڑی ہے. کہا بہن کیا بات ہے, کہا بھیا اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی, اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی. بس حسین نے جب یہ جملہ سنا نا, اما زہرا کا نام سنا نا, منقلب ہو گئے, ارے بہن اس دشت کربلا میں میری ماں کا نام لے دیا. راہوار سے اترے, آئے بہن کے پاس, کہا بہن کیا وصیت ہے, کہا بھیا ذرا اپنا گلو مبارک نزدیک لائیے گا, بھیا ذرا گلو مبارک نزدیک لائیے گا. اب جو حسین نے اپنا گلا نزدیک کیا, ایک دفعہ بہن نے بڑھ بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے. کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو, کہا اما نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں رخصت آخر کے لیے آئے, ارے زینب میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے دینا, ارے شیبر کا کند خنجر, ہائے میرا بیٹا حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزاداروں ایک دفعہ حسین نے بھی کہا, بہن مجھے بھی اما زہرا کی وصیت یاد, مجھے بھی اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی. کہا بھیا وصیت کیا ہے, کہا کہ بہن ذرا اپنے بازوؤں کو بلند کرنا. اجرکم اللہ, اپنے بازوؤں کو بلند کرنا. اب جو زینب نے بازو بلند کیے, ارے بھائی نے بوسے دینا شروع کیے. کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, کہا اما زہرا نے کہا تھا اے حسین تیری شہادت کے بعد میری زینب کے ہاتھوں میں رسن بنے گی, ارے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک میری بیٹی سرمنگے ایک چادر کا سوار کر.